پھر اسی طرح یہ ہے کہ ولا یبدین زینتہن، اور وہ اپنی زینت یعنی لباس زیور نہ دکھائیں، الا مگر لبعولتہن، اپنے شوہروں کو، اور شوہر سے تو عورت کا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، او آبائہن، یا اپنے باپ، اور باپ میں دادا پر دادا، نانا پر نانا، یہ سب شامل ہیں، او آبائے بولتہن، یا شوہر کے باپ یعنی سسر، پھر ان کے باپ یا دادا پر دادا وغیرہ، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، اور بیٹوں میں پھر پوتا پر پوتا وغیرہ اور نواسا وغیرہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، او ابنائے بولتہن، یا شوہروں کے بیٹے، اور اس میں بھی ان کے بیٹوں کے بیٹے آگے پوتے وغیرہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، او اخوانہن، یا اپنے بھائی، اور بھائیوں میں تین قسمیں ہوتی ہیں، عینی، اللاتی اور اخیاتی، حقیقی بھائی اور ستیلے، اور ستیلوں کی دو قسمیں، یعنی ماں سے یا باپ سے، یعنی باپ کی دوسری بیوی یا ماں کے دوسرے شوہر کے بچے جو ہیں وہ مراد ہیں. پھر اسی طرح یاد رکھیے، نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی ہوتے ہیں. ان محرمات کا ذکر آپ سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں، یعنی جن سے نکاح نہیں ہوتا، جن سے نکاح حرام ہے. او بنی اخوانہن، یا بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا پھر بہنوں کے بیٹے، کون ہوئے؟ بھانجی. اور پھر یہاں یاد رکھیے کہ بنی کا لفظ جمع ہے نا، تو اس میں ان کے بچے اور پھر بچوں کے بچے وہ بیچ میں ہی آ جاتے ہیں. اسی طرح آبا کا لفظ پلورل ہے، تو باپ اور باپ کا باپ اور اس کا باپ، وہ پھر سب اس میں آ جاتے ہیں. او نسائہن، یا عورتیں ان کی، یعنی اپنے میل جول کی عورتیں. اس میں دو رائے پائی گئی ہیں. بعض علماء نے سمجھا اس سے کہ اس سے مراد مسلم عورتیں، یعنی نان مسلم عورت سے بھی عورت اپنی زینت چھپائے گی. لیکن دوسرے اوپینین میں کیا ہے کہ نہیں، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو خواہ مسلم ہوں یا نان مسلم لیکن بااعتماد ہوں، وہ نہ ہو جن سے کسی شر کی توقع ہے. جیسے بعض اوقات پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں، تو وہ خوبصورت لڑکیوں کو تعریفیں کر کے، خوش آمد کر کے، بہلا کے پھر یہ خرابی کا سبب بنتی. اب دو رائے آ گئی، تو دو میں سے اکثر اختیار کیا جائے گا. پھر کوئی دلیل ہونی چاہیے نا کہ ان میں سے کون سی ہم، کیا ہم ساری نان مسلم عورتوں سے پردہ کر لیں، یا پھر کیا مراد ہے اس سے. اس میں یہ ہے کہ مزید احادیث وضاحت کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اور دیگر ازواج مطہرات کے پاس یہودی عورتیں اور دیگر نان مسلم عورتیں آیا کرتی تھیں، اور بعض کے تو رشتے دار تھے. مثلا حضرت اسماء کی والدہ مشرکہ تھی، مسلم تو نہیں تھی، تو پھر کیا نسائے ہننا میں مسلمان اور غیر مسلم کی تمیز کی جائے گی، یا پھر بااعتماد اور ناقابل اعتماد کی؟ تو یہ جو دوسری رائے ہے کہ بااعتماد ہو، یہ زیادہ بہتر ہے اور قابل عمل بھی ہے. اور بعض میں اس سے وہ مخصوص عورتیں مراد لی ہیں جو خدمت وغیرہ کے لیے ہر وقت ساتھ رہتی ہیں، جس میں باندیاں لونڈیاں سب شامل ہیں، خواہ مسلمان ہو یا نان مسلم. او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈی غلام. اس میں بھی اختلاف، ڈفرنس آف اوپینین کیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں، یعنی عورتیں ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ملکت ایمانہن آیا ہے، غلام بھی مراد ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے سامنے رخصت ہے. کیونکہ غلام مرد اور آزاد مرد میں فرق ہوتا ہے، دونوں کی حیثیت میں فرق ہوتا ہے. اور اس میں ایک دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک غلام عبداللہ بن مسعدہ الفزاری کو لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے. وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھی جس سے سر ڈھانکتی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتی تو سر کھل جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا، لیسا علیہ کی باسن، انما ہوا ابوکی و غلاموں کی، کوئی حرج نہیں، یہاں بس تمہارا باپ ہے، تمہارا غلام ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دوسری رائے میں کہ جس میں غلام عورت بھی ہو سکتی اور مرد بھی، اس میں رخصت کا پہلو موجود ہے، اور یہ غلام دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا، انہوں نے اسے پرورش کیا اور پھر آزاد کر دیا. ایک اور روایت میں آتا ہے، جب تم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکاتبت کرے اور وہ مال کتابت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے غلام سے پردہ کرے. مکاتبت کیا ہوتی ہے؟ لکھا پڑھی کر لینا کہ اگر یہ غلام اتنے پیسے دے دے تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا. تو اگر کسی غلام کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ وہ اپنی آزادی خرید سکتا تو پھر اس سے پردہ ہو جائے گا، یا غلام کے آزاد ہو جانے کے بعد پھر اس سے پردہ ہوگا. اور کس کے سامنے دین ظاہر ہو سکتی ہے؟ اگر تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں. اربا کہتے ہیں حاجت کو، غرض کو، ایسی حاجت جس کو دور کرنے کے لیے ہیلا اور تدبیر سے کام لینا پڑے. مراد ہے یہاں نکاح کی حاجت، یعنی ایسے زیر دست مرد جن کو نکاح کی طلب نہیں، جن کو نکاح کا شوق نہیں، نکاح کی ضرورت نہیں، یعنی جن کے اندر وہ صنفی خواہشات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. بعض نے ان سے صرف وہ افراد مراد لیے ہیں جن کا گھر میں رہنے سے کھانے پینے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں. بعض نے بے وقوف، نامرد اور خصلی مرد لیے ہیں، یعنی جن کی شہوت ختم ہو چکی ہے، جو جن سے جذبات اور خواہشات سے دور ہو چکے ہیں. غیر اولی الاربہ، یعنی اس میں صرف بوڑھا ہونا یا غریب ہونا یا یہ چیزیں نہیں آتی، بلکہ غیر اولی الاربہ کی شرط ہے زیر دست میں. یہ کچھ لوگ آپ کے غلام تو نہیں لیکن آپ کے نوکر ہیں، تو نوکروں میں آپ کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں گے کہ کن کے اندر کس قسم کے جذبات سے لنگ ہے اور نگاہیں بھی ان کی ایسی ہیں، تو وہ تو اس میں نہیں شامل ہوں گے. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد سیدھا سادہ بدھو آدمی ہے جو عورتوں سے دلچسپی نہ رکھتا ہو. بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ آواز بھی عورتوں کی طرح ہوتی ہے اور وہ عورتوں میں ایک عورت ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی مردوں والی خاص بات کوئی ان میں نہیں ہوتی، بظاہر بھی ان کے حال احوال سے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. مجاہد کہتے ہیں ابلا یعنی بیوقوف جو روٹی چاہتا ہے عورتوں کا طالب نہیں. قتادہ کہتے ہیں ایسا دست نگر جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے تمہارے ساتھ لگا رہے. سوال ہے کیا غیر اولی الاربہ میں ہجرے بھی آتے ہیں؟ اچھا سوال ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، مدینہ طیبہ میں ایک مخنث تھا، عربی میں مخنث کہتے ہیں ہجڑے کو، جسے ازواج مطہرات اور دوسری خواتین غیر اولی الاربہ میں شمار کر کے اپنے ہاں آنے دیتی تھی. ایک روز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے اس کو حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن امیہ سے باتیں کرتے سن لیا. وہ کہہ رہا تھا کہ کل اگر طائف فتح ہو جائے تو غیلان سکفی کی بیٹی بادیہ کو حاصل کیے بغیر نہ رہنا. پھر اس نے بادیہ کے حسن اور اس کے جسم کی تعریف کرنی شروع کی اور اس کے پوشیدہ آزاد تک کی صفت بیان کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو فرمایا، خدا کے دشمن، تو نے تو اس میں نظریں گاڑ دی. پھر آپ نے حکم دیا کہ اس سے پردہ کرو، آئندہ یہ گھروں میں نہ آنے پائے. اس کے بعد آپ نے اسے مدینے سے باہر نکال دیا اور دوسرے مخنثوں کو بھی گھروں میں آنے سے منع کر دیا، کیونکہ ان کو مخنث سمجھ کر عورتیں ان سے احتیاط نہ کرتی تھی اور وہ ایک گھر کی عورتوں کا حال دوسرے مردوں سے جا کر بیان کرتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مخنث کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ زیادہ مال ہوتے ہیں عورتوں کی فگر اور عورتوں کے سٹائل کی طرف، اور ان میں تھوڑی علامات ہوتی ہیں مردوں والی. کچھ مردوں کی طرف یعنی اپنی ظاہری شکل و صورت میں، آواز میں، سٹائل میں، ہر چیز میں مردوں سے زیادہ ریزمبل کرتے ہیں، اور تھوڑی خصوصیات ہوتی ہیں عورتوں والی. تو اس میں پھر ڈپینڈ کرتا ہے. حرم میں ایسا ہوتا ہے کہ نماز مغرب کا جب وقت ہوتا ہے، حج کی رش میں یا رمضان میں بھی، اب پتہ ہی ہوتا ہے یا نہیں لیکن پہلے، تو مخنث قسم کے کچھ مرد آتے تھے اور وہ عورتوں کو ہاتھ سے پھر ہٹاتے تھے طواف سے یا مردوں کی جگہ سے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض عورتیں بات بھی نہیں سنتی ہیں اور وہ رستوں میں کھڑی ہو گئیں، اور جس سے پھر مردوں کی صف بنانا مشکل ہوتی تھی. تو اس میں پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ مخنث کس قسم کا ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا. اور اب الطفل یا بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء جو عورتوں کی خفیہ باتوں پر مطلع نہ ہوئے ہوں, چھپی ہوئی باتیں, چھپی ہوئی چیزیں یا باتیں یا پردے کی باتیں, ایسے بچے جن کے اندر جنسی شعور بیدار نہیں ہوا. ایک سرٹن ایج ہوتی ہے نا کہ جب بچے کے سارے اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر وہ تمام احساسات پیدا ہو جاتے ہیں, تو اس سے پہلے کا, یعنی وہ عورتوں کے صنفی اعضاء کو اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح ایک بالغ مرد دیکھتا ہے. تو بچوں کے سامنے, بیوقوف مردوں کے سامنے, غلاموں کے سامنے, اور اس کے علاوہ اپنے بااعتماد عورتوں کے سامنے, یا پھر اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے عورت اپنی زینت کھول سکتی ہے, یعنی اپنے کپڑے, لباس, زیور, اپنا میک اپ اور ان چیزوں کو دکھا سکتی ہے, لیکن نامحرم مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی. ایسی صورت میں نگاہ کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کے بعد عورتوں کے لیے اپنی زیب و زینت کو چھپانے کا حکم دیا گیا. اور پھر ایک اور حکم بھی ہے زیب و زینت کو چھپانے کے لیے, ولا یضربن بارجلهن, اور وہ اپنے پاؤں نہ مارا کریں, یعنی زمین پہ چلتے ہوئے پاؤں مار کے نہ چلیں, ایسی چال نہ چلیں جس سے کلیجے ہلیں. ولا یضربن بارجلهن, اور وہ اپنے پاؤں نہ مارے, لیولما کہ جان لی جائے, ما یخفین من زینتهن, جو انہوں نے چھپا رکھی ہے اپنی زینت. ظاہر ہے کہ چاہے عورت حجاب میں ہے یا پردے میں ہے, لیکن اگر وہ تیز تیز اس طرح چل رہی ہے کہ چلنے سے اس کے سارے کپڑے بھی اڑ رہے ہیں اور پاؤں بھی مار رہے ہیں, پھر لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے, تو اس طرح کی چال بھی ناپسندیدہ ہے. اور پھر گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی اگر مرد حضرات ہیں, جیسے ایسا کسی شادی کے موقع پر یا کسی تقریب کے موقع پر محرم نامحرم لوگ گھر کے اندر موجود ہیں یا کسی جگہ پر موجود ہیں, تو وہاں زینت کو چھپانے کے علاوہ ان کی چال بھی بہت محتاط ہوگی. اچھا پھر داس تو نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ داس تو نام بھی پاؤں مار دیتا ہے نا, یعنی خاص طور پر. اور پھر اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں, اس طرح کے پاؤں نہ مارے جس سے زینت ظاہر ہو, یعنی جسمانی فکر ظاہر ہو یا جو لباس اور زیورات کی زینت ہے وہ ظاہر نہ. اور پھر اس میں جذبہ زینت کو چھپانے کا حکم ہے نا بیسیکلی, لیکن اب پھر زینت کا لفظ آ رہا ہے یہاں, کہ وہ جو زینت کی نمائش مقصود ہے چال کے ذریعے بھی اس کو بھی کنٹرول کیا جائے, کیونکہ زیورات میں بذات پاجیب مثلاً پہنی ہوئی ہے یا کوئی ایسا زیور اور ہے جو بجنے والا ہے, اگر عورت پہن کے چل رہی ہے, یعنی ظاہر ہے کہ گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے یا جہاں بھی, تو اس میں ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے مرد حضرات اس کی طرف متوجہ ہو جائے. اس میں پھر ایک چیز رہ جاتی ہے, قرآن پاک میں تو یہ تین چیزیں آ گئی, حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو ایسی خوشبو لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جو مردوں تک پہنچے. عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں, جو عورت ایسا کرتی ہے اس کے لیے بہت سخت لفظ ہے, وہ بدکار ہے. یعنی پھیلنے والی خوشبو لگا کے باہر نکلنا, کہ آپ بازار سے گزر رہے ہیں تو آپ جہاں سے گزرے وہ پیچھے رہ جائے یا مردوں تک پہنچے, درست نہیں. ہاں ڈیوڈرنٹ ہو یا کوئی بھی جو اسپریڈ ہو رہی ہو دوسروں تک جا رہی, وہ جو اپنے آپ تک رہے یا اپنی نال کو چہرے کو دور کر دے, تو اس میں حرج نہیں. پھر اسی طرح آخر میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, یہ سارا کام کر کے پھر کیا کرو, توبہ کرو. یعنی ساری احتیاطیں حفاظتیں ہونے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں سے لیکیج ہو ہی جائے گا, لاپرواہی اور غفلت ہو جائے گی, تو اس کا علاج کیا ہے, توبو, توبہ کرو. توبہ کون کرتا ہے, جس کو احساس ہو کہ میں نے غلطی کی, یا یہ کہ اس حکم کے جاننے سے پہلے اور عمل سے پہلے کی جو غلطیاں ان پر توبہ کر لو, توبہ سے وہ معاف ہو جائیں گی. اور توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, پلٹنا, تم پلٹاؤ گے تو معافی بھی ہو جائے گی. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, اے مومنوں, اور سب کو کہا جمیعا, کٹھی توبہ کرو, کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، قد افلح المؤمنون کی کنٹینیویشن ہے. اب آیت 31 پہ آئے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے. مومنات کون ہیں؟ مان جانے والی ہیں. کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو اور ان کے احکامات کو. تو مومنہ کون ہوئی؟ جو ایمان کے دعوے کے بعد ان احکامات پر عمل بھی کرنا چاہے، جو آگے اس آیت میں آ رہے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے؟ یا وہ مومنات مدینہ میں رہتی تھی اور گزر گئیں؟ ہم ہیں مومنات؟ چلیے کیا کہہ دیجیے. یغضبن من ابصارهن، بچا کر رکھیں اپنی نگاہوں میں سے. یغضبن کا کیا معنی ہے؟ غین دعات، دعات سے کم کرنا، گھٹانا، پس کرنا، یہ لفظی معنی ہے. اور اصطلاح میں یعنی حرام چیزوں پر اپنی نگاہ نہ ڈالے، غیر محرم مردوں کو، چاہے وہ گھر کے اندر آئے، اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے یہ گھر کے اندر ہی آنے والوں کے لیے آیت ہے، ان کو شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، مردوں یا دوسری عورتوں کا ستر نہ دیکھیں جس کا دیکھنا حرام ہے. اس میں تین چیزیں آتی ہیں. دوسرا حکم کیا؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ حیض فیضوئے میں نگرانی، حفاظت، بچاؤ، تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر ایک، شرمگاہوں کو اس طرح چھپا کر رکھیں کہ کسی اور کی ان پر نظر نہ پڑے، یعنی ساتر لباس پہنیں. نمبر دو، زنا سے بچیں. نمبر تین، کسی بھی قسم کے حرام تعلق یا طریقے سے بچیں، مثلا سحاک یا جانوروں یا مردوں یا مصنوعی آلات سے نفسانی خواہش پوری کرنا. یہ سب حصے فروج میں آتا ہے. اگلا حکم ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. اب آپ یاد رکھیں کہ جیسے گھر میں کزن آ گیا، یا والد کے دوست آ گئے ہیں، یا بھائی کا کوئی دوست آ گیا، اب یہ نہیں کہ چونکہ وہ گھر میں آ گئے ہیں تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو انٹرٹین کریں اپنی زیب و زینت کے ساتھ، اس کی اجازت نہیں ہے. یا یہ سوچیں کہ وہ لوگ کہیں گے اتنے ریجڈ ہیں ان کی لڑکیاں، پہلے سے یہ بہت اچھی ہوتی تھی، یہ جب سے الوداع جانے لگی ہیں اور قرآن پڑھنے لگی، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیسے بننا سنورنا. ایسے لاکھ تانے بھی کوئی دے تو نان محرم گھر میں آنے والوں کے سامنے بننا سنورنا نہیں ہے. لا یبدینہ کا لفظ ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ بے دال باؤ، کھلم کھلا ظاہر ہونا. اور یہ باب افعال سے ہے، ابدا یبدی سے ہے، یبدینہ یعنی خود ظاہر نہ کرے. زینت کیا چیز ہے؟ آرائش، سجاوٹ، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے. مراد ہے وہ زیور، لباس یا میک اپ جو عورت اپنے حسن میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے اختیار کرتی، ہر وہ چیز جس سے عورت اپنے آپ کو مزین کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، اپنی زینت کو ظاہر نہیں، یعنی کوئی بھی چیز جس سے عورت اپنے حسن میں نکھار پیدا کرتی، چاہے وہ اگتن ہو یا میک اپ ہو. زینت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا جائز ہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، ان کے علاوہ اوروں کے سامنے خود سے زینت کا اظہار کرنا ناجائز ہے. اب اس میں بھی پھر تھوڑا فرق آ جاتا ہے. تو مثلا شوہر کے سامنے ہر طرح کی زینت ظاہر کی جائے گی، لیکن جوان بھائی کے سامنے آپ اس طرح نہیں آئیں گے جس طرح شوہر کے سامنے جب وہ زینت میں آئیں گے، اور اس طرح بھی نہیں آئیں گے جس طرح باہر کے مردوں کے سامنے اپنے آپ کو پورا ڈھانپ کے آئیں گے، تو ایک نارمل نیچرل وے میں آئیں گے. مثلاً ایک عورت شادی کے دن دلہن بنی ہوئی ہے، اب اس میں یہ ہے کہ بہت گلا نہیں کھلا یا بہت باریک ڈریس نہیں ہے، تو میک اپ میں، جیولری میں اگر بھائی آ کے دیکھ رہا ہے یا ماموں آیا ہے دیکھنے کے لیے یا والد آئے ہیں یا چچا آئے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. الا ما ظہر منہا، مگر جو اس میں سے خود ظاہر ہو جائے. وہ ہے رے سے ہے ظاہر، کھلنا، ظاہر ہونا، آشکارا ہونا، یعنی وہ زینت اور حصہ جسم جس پر زینت ہے اس کا چھپانا ممکن نہ ہو یا خود بخود ظاہر ہو جائے، نہ نیت ہو، نہ شوق ہو، نہ ارادہ ہو، نہ کوشش ہو. ٹھیک ہے، یعنی نہ تو دکھانے کی نیت تھی، نہ شوق ہے، نہ ارادہ ہے، نہ نیت ہے، نہ کوئی کوشش ہے ظاہری یا باطنی. اس کام کے دوران ہاتھ آگے کیے تو ہاتھ پہ کوئی چیز مہندی وہندی ہے یا انگوٹھی ہے یا کچھ ہے، وہ تھوڑی کھل گئی، تھوڑا کپڑا بازو کا تھوڑا نظر آ گیا، تو اس حد تک گنجائش نکلتی ہے، لیکن خود سے ظاہر کر کے بن سنر کر جانا وہ درست نہیں. وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. خمر جو ہے یہ خمار کی جمع ہے جس سے کوئی چیز چھپ جائے. عرف عام میں یہ وہ کپڑا ہے جس سے عورت کے بال سر اور سینہ ڈھک جائے, اور وہ کہنا خمار سر کے کپڑے دوپٹے یا ہیڈ ڈریس کو کہا جاتا ہے. اسی مادے سے لفظ خمر ہے نشہ آور, اور خمر کہتے ہیں الخمر ما خامر العقل, خمر وہ جو عقل کو ڈھانپ لے. تو خمار ایسی چیز جس سر کے علاوہ سینہ بھی ڈھانپ لے. جیب, جیوب جیب کی جمع ہے, جیب ہم اس کو عام طور پہ بولتے ہیں, گریبان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی سر کے کپڑے سے سینے گردن کان وغیرہ کو بھی چھپانا ہوگا. مزید یہ کہ دوپٹہ موٹے کپڑے کا ہونا چاہیے نہ کہ شفاف باریک کپڑے کا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. شوہر کے سامنے سب سے زیادہ زینت کا اظہار ہوگا, اور یہ پسندیدہ اور مطلوب ہے لیکن اسراف نہیں ہوگا. او آبائهن, یہ اپنے باپوں کے لیے, ان میں باپ دادا پردادا اوپر تک شامل ہے. والد کے سامنے شوہر جیسی زینت نہیں کی جائے گی, بلکہ والد کے مقام اور احترام کا لحاظ رکھا جائے گا. یعنی شوہر اور باپ کے سامنے آنے میں فرق ہے. او آبائی بہولت ہے نا, شوہر کے باپ, اس میں شوہر کے باپ کے علاوہ دادا پردادا ان کے یا نانا پردانا شامل ہیں, ان کے سامنے بھی ویسے زینت کا اظہار نہیں ہوگا جیسے شوہر کے سامنے. یعنی شوہر اور سسر کے اس میں فرق ہے. اب نائے بیٹے ان کے, بیٹوں میں پوتے پڑ پوتے نواسے پڑ نواسے یہ سب نیچے تک شامل ہیں. اب نائے بہولت ہننا یا ان کے شوہروں کے بیٹے, شوہر کی دوسری بیوی کے بیٹوں میں سے پوتے نواسے یا اپنے بیٹوں کی بنسبت ان کے سامنے محتاط زینت کا اظہار ہوگا, تو تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے نا. اور پھر یہ کہ بیٹے جو جوان ہو جاتے ہیں تو ان کو کیوں کرا کر اجازت لے کر آئیں, اور پھر ان کے سامنے سطر نہیں کھلے گا اور زینت کا بھی محتاط طریقے سے اظہار ہوگا. اور اخوان ہند یا اپنے بھائی, اس میں سب بھائی شامل ہیں, جیسے اینی اخیاتی اللہ کی منہ بولے شامل نہیں. یہاں پر اس طرح زینت کا اظہار نہیں ہوگا جیسا کہ باپ کے سامنے ہوگا, کیونکہ باپ جو ہے وہ بڑے ہیں, لیکن ینگ بھائی جو ہیں ان کا معاملہ پھر تھوڑا اور مزید حیا کے ساتھ. بنی اخوان ہند, بھتیجے بھتیجوں کے بیٹے اور پوتے شامل ہیں. بنی اخوات ہند, بہنوں کے بیٹے, تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد شامل ہیں, یعنی وہی جو اللہ کی اخلاقی وغیرہ. نسائے ہند یا اپنی عورتیں, یہاں پر آپ دیکھیں کہ عورتوں کی بھی دو قسمیں ہوں گی. یعنی مسلمان عورتیں قابل اعتماد, اس میں مسلمان کی قید نہیں ہے اگرچہ بعض مفسرین نے کہا ہے, لیکن یہ کہ نان مسلم عورتیں بھی ہو سکتی ہیں جو قابل اعتماد ہوں. اصل چیز اس میں قابل اعتماد عورتیں ہیں جن سے کسی ضرر کا اندیشہ نہ ہو, اچھے کردار کی, اور وہ مخصوص عورتیں جو خدمت وغیرہ کے لیے ہر وقت ساتھ رہتی ہیں, جس میں لوڑیاں بھی شامل ہیں. مراد یہ ہے کہ ناقابل اعتماد اور بد کردار عورتوں کے سامنے بھی زینت کا اظہار نہ کیا جائے گا, مثلاً لیسبینز یا پروسٹیٹیوٹس کے سامنے. او معاملات ایمان ہونا, یا جن کے مالک ہوتے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ. اس میں دو تین رائے ہیں, بعض کہتے ہیں صرف لونڈیاں, بعض کہتے ہیں غلام بھی, کی اور غلام کے لیے وہ حدیث دلیل ہے نا جس میں حضرت فاطمہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے, تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اس وقت تمہارا باپ اور غلام بھی تمہارے سامنے ہے. اور اس میں مومن اور کافر لونڈیاں سب شامل ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لونڈیوں کے علاوہ غلام سے بھی مکمل پردہ نہیں. اگر تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, نہ حاجت والے مردوں میں سے یا پیروی کرنے والے. تابعین کا مطلب ہوتا ہے تابع کی جمع ہے, پیروی کرنے والا, پیچھے پیچھے قدم بقدم چلنے والے, جس کی اپنی تو کوئی عقل نہیں ہے, وہ جو بس کہہ دیا کر لیا, ساتھ ساتھ رہنے والا, مطیع ہونے والا, یعنی عقل میں کم لوگ جو ہیں. اولی الاربۃ, اربا کہتے ہیں ایسی سخت غرض یا حاجت جیسے نکاح کی ہوتی ہے, جس کو دور کرنے کے لیے ہیلا اور تدبیر سے کام لینا پڑے. ٹھیک ہے نا, یعنی ایسے نوکر نہیں اس میں شامل کہ جن کی صنفی خواہشات جو ہیں وہ موجود ہوں اور جو درد کا باعث ہو سکتے ہوں, ان کے سامنے بھی زینت نہیں کھولی جا سکتی. وہ افراد جن کا گھر میں رہنے کا کھانے پینے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں, جو صرف روٹی کی خاطر آپ کی مٹی ہے, یہ تابعین کی تفسیر کی گئی ہے. بے وقوف بدو شخص, بالکل بوڑھے لوگ, نامرد خسی قسم کے. مراد ہے وہ لوگ جو بیماری, لاچاری, معذوری, بے وقوفی یا کسی بھی اور وجہ سے جن کی جذبات و خواہشات سے آری ہوں. اب تک لگی نہ لمیہ سر والا عورت النساء, یا وہ بچے جو نہیں واقف ہوئے عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں پر, یعنی نابالغ بچے, یعنی ان میں جنسی شعور پیدا نہیں ہوا. وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. یعنی چال میں کوئی بھی ایسی بات یا شور جو مردوں کو اپنی طرح متوجہ کرے. اصلاً یہ نہیں کہ گھر میں اگر نان محرم رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کھانا شروع کرنے کے لیے آگے جا رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے جائیں کہ وہ سب کھانا چھوڑ کے تو آنے جانے کو ہی دیکھنا شروع کر دیں, چاہے آپ زینت کو چھپا کر بھی جا رہے ہیں. اسی طرح تازیب کی جھنکار سے خاص طور پر یہاں ہے تاکہ چھپائی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو, اور چلنے کا خاص سٹائل یا جو خاص واکس وغیرہ ہے. اسی طرح چھپی ہوئی زینت میں خوشبو بھی آتی ہے نا. زینت کی ایک قسم تو وہ ہے جو ظاہری ہے نا, جیسے میک اپ ہے, لپسٹک وغیرہ ہے یا پھر زیور ہے. تو ایک ہے چھپی ہوئی زینت, ما یخفینا من زینتہن, اور یہ کیا ہے جیسے خوشبو, خوشبو نظر نہیں آتی کہیں لیکن وہ دوسروں تک پھیلتی ہے, تو اس کا بھی لگا کر باہر جانا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. اور آخر میں کہا توبوا الی اللہ جمیعاً ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. توبہ کا کیوں کہا گیا؟ کہ پچھلے گناہوں پہ توبہ, اور یہ سب کے لیے کہا گیا. کیوں سب کو کہا گیا؟ کہ تم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت نیک پاک ہوں اور باقی لوگ بڑے خراب ہیں, ان کو توبہ کرنی چاہیے, میں نے تو آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا. اور پھر ظاہر سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی جو کمی کوتاہی ہو اور دل کے گناہ ہو ان پر بھی توبہ, لاشعوری غلطیوں پر بھی توبہ, اللہ کی رحمت اور توفیق طلب کرنے کے لیے توبہ, کہ اللہ تعالیٰ ان احکامات پر عمل کی توفیق دے. اور صلاح کے محض ظاہری احکامات پر عمل کر لینا ہی کافی نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور استغفار بھی ضروری ہے, کیونکہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی بنا پہ جنت میں نہیں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 یا زائد بار استغفار کرتے تھے حالانکہ آپ گناہوں سے پاک تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.